بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 13 فروری 2009 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں حرص بمقابلہ قناعت و توکل کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاسل حتى زرتم المقابر. وقال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. فقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات، آپ کو یقینا یاد ہوگا کہ 2 ماہ قبل بمبئی کے حادثے کے جو معاملہ ہوا، اس کے بعد پاکستان پر دباؤ بھارت کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، مشرقی سرحد سے بھی، مغربی سرحد سے بھی بڑھتا چلا گیا. اس سے قبل ایک موضوع جو ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، وہ تھا محاسن اخلاق بمقابلہ رذائل اخلاق. اس لیے کہ دین کا ایک تصور بالکل واضح ہے، جب بھی کسی کے ذہن میں بات دین کی آتی ہے، نماز روزے کا تصور آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ارکان اسلام ہے. لیکن ہمارے دین میں ان عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق اور معاملات کی بڑی اہمیت ہے. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، اس پر بہت زور ہے. یہ ایک مکمل پیکج ہے، اور اس پیکج کا یہ حصہ جو ہے اکثر ہماری نگاہوں سے اوجھل جاتا ہے. حسن اخلاق، رضائل اخلاق کون سے ہیں؟ وہ چیزیں کہ جو اللہ کو بھی ناپسند ہیں اخلاق کی، وہ برائیاں اور کمزوریاں اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی معیوب ہیں، اس سے آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد اور ایک دوسرے کے لیے محبت اور خیر خواہی کی بجائے ایک دوسرے کے لیے عناد اور بغض اور دشمنی کے جذبات جنم دیتے ہیں. ان سب کا تعین قرآن کرتا ہے بڑی وضاحت سے، قرآن و سنت، قرآن و حدیث. اور یہ پہلو بڑا خوبصورت ہے ہمارے دین کا کہ میں اپنے ایک بھائی کی مدد کر رہا ہوں، اور اخلاقی طور پر بھی مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی مدد کروں، خیر خواہی اس کے ساتھ کر رہا ہوں، خوش میرا رب ہو رہا ہے، اجر و ثواب کو وہ اضافہ کر رہا. میں اس وقت ان معنوں میں اللہ کی بندگی میں نہیں لگا ہوا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں یا اس کی تسبیح کر رہا ہوں، لیکن ان کاموں کی جو تشویق اور ترغیب احادیث میں آئی ہے، اور حسن اخلاق اس کا جو اونچا مقام ہے، بہت سی احادیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، آج میں ان کا اعادہ نہیں کروں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس پورے پیکج کو ہم سامنے رکھیں تو اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جہاں لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کی جذبات ہو، مفاد پرستی کی بجائے اشار اور ہمدردی، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال، اپنے حقوق سے زیادہ دوسروں کے حقوق کا خیال. آپ دیکھیے اگر یہ اقدار ہمارے معاشرے میں پھیل جائیں، عام ہو جائیں، پختہ ہو جائیں تو دنیا جو ہے وہ جنت کا نمونہ نہیں بن جائے. اور اس میں رب بھی خوش اور افراد بھی خوش، ذاتی طور پر ہر فرد بھی دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، بلکہ حسن معاشرت کا معاملہ کرے. فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا مقام ہے. آپ بھائی سے ملاقات کر رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ چہرے پر یبوست نہیں ہے کہ دیکھ محسوس وہ کرے کہ اس کو مجھے دیکھ کر جو ہے اور اس کی ماتھے کے اوپر جو ہے وہ اس کی تیوری چڑھ گئی ہے، بل آ گیا، نہیں، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ویلکم کہا جائے، رب اس سے راضی ہوگا. انفرادی سطح پر بھی یہ ہو اور پورے اجتماعی سطح پر نظام عدل اجتماعی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر ہے، جس میں ہر شخص کو اس کا جائز حق ملتا ہے اور کوئی اپنے حق سے حدود سے تجاوز کرے، جائز حدود سے، اور جائز حدود کا تعین کون کرے گا؟ وہ رب کرے گا. سرمایہ دار اگر نظام بنائے گا تو اپنے لیے حدود کچھ اور معین کرے گا، عوام کے لیے کچھ اور معین کرے گا. وڈیرے جب مل کر نظام بناتے ہیں تو وہ اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، باقی انسان تو ان کی نگاہوں میں کیڑے مکوڑے ہیں. کامل عدل و انصاف والا نظام صرف اور صرف رب ہی دے سکتا ہے جو سب کا خالق ہے. چنانچہ وہ نظام اجتماعی سطح پر ہو اور انفرادی طور پر انسانوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، ایثار کا جذبہ، ضروریات کا خیال، ادب، احترام، تو یہ حقیقتاً دنیا جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے. اور یہ بنی جنت کا نمونہ، دنیا جنت کا نمونہ بنے گی. اور دور خلافت راشدہ میں ایسا ہی ہوا. پھر ایک اور بات بھی میں یاد کراؤں گا، چونکہ وقت بہت گزر گیا، اس موضوع پر گفتگو پہلے ہوئی تھی، کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہو یہ رائے کہ جو ذرا دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو لوگ دینی مزاج رکھتے ہیں، وہ عام طور پر پھر کٹھور دل، بے مروت اور سخت گیر ہو جاتے ہیں. شاید دین ان کو یہ سکھا رہا ہے یا وہ اصل میں سمجھ نہیں پائے ہیں دین کو، وہ اس پورے پیکج کو نہیں سمجھ پائے، لیکن اس کا نقصان پورے معاشرے میں کیا ہے؟ ان کے رویے کو لکھ کر لوگ دین سے اور زیادہ بیزار ہو اور دور ہٹ. تو یہ ہے وہ صورتحال جس میں میں نے چاہا کہ یہ پہلو بھی دین کا ہمارے سامنے آنا چاہیے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ اخلاقی رضائل ہیں اور اخلاقی محاسن ہیں، کچھ خوبیاں ہیں اخلاق کی، کچھ برائیاں ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں. تکبر اور عجب یہ ایک اخلاقی برائی ہے، قرآن و حدیث میں اس کو شدید طور پر کنڈیم کیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں جو حسن اخلاق ہے اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ تواضع، منتصر المزاجی، دوسروں کے لیے ان کے سامنے جھکنا بجائے اس کے گردن کڑی ہوئی ہو، یہ حسن اخلاق ہے. اصل میں انسان کے اندر طبعی طور پر، خلقی طور پر کچھ کمزوریاں ہیں. قرآن مجید میں کئی جگہ ان کا ذکر کیا اس انداز سے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کی تخلیق کی گئی ہے اور اس میں کمزوری کے بہت سے پہلو ہیں. خلق الانسان من عجل، انسان تخلیق کیا گیا اور اس میں جلد بازی کا جو ہے ایک مسئلہ ہے، یہ بڑا جلد باز ہے، یہ نتائج بھی فوراً حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے اندر وہ تحمل اور صبر نہیں ہے. تو یہ ہے خلق الانسان ہلوا ان الانسان خلق ہلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. بڑا ہی سرزدہ ہے, کم ہمت ہے, جب اس کو خیر ملتا ہے تو سمیٹ کر رکھتا ہے, مال و دولت مل گئی تو سمیٹ لے گا, اور جب مال و دولت اس کے پاس نہ رہے تو چیخ و پکار کرتا ہے کہ کیا ہوا, زمانے کو گالیاں دے گا, یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, اللہ کے بارے میں طرح طرح کے منفی خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے. یہ اس کی طبیعت کی سرشت کے کمزور پہلو ہیں, اور ان کی تہذیب کی ضرورت ہے, تہذیب نفس, تزکیہ نفس. اس لیے کہ اگر یہ چیزیں غالب آ گئیں انسان کی شخصیت کے اوپر تو یہ اس کو ہلاک کرنے والی ہے, عاقبت برباد کرنے والی ہے, اسے محنت کرنی پڑے گی. قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, جس نے ان خامیوں سے, ان کمزوریوں سے جو ہے اپنے آپ کو اونچا کر لیا, ان پر قابو پا لیا, نفس کے بے لگام گھوڑے کو جس نے لگام دے کر رکھی. وقد خواب من دساہا, ناکام و نامراد ہوگا جس نے اپنے نفس کو رلا دیا بٹی میں, یعنی بستی کی طرف, گناہوں کی طرف چھوڑ دیا اسے بے لگام. تو اسی میں تکبر اور عجب کے مقابلے میں تواضع اور انحصاری, منکسر المزاجی, یہ ہمارا موضوع تھا پچھلی مرتبہ. اب آج جو میں چاہ رہا ہوں کہ جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ انسان کے اندر ایک حرص کا پہلو ہے, لالچ. کچھ مل گیا تو یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب اس سے میری ضروریات پوری ہو جائیں بس کافی ہے, نہیں, وہ قناعت نہیں کرتا, مزید ملے اور ملے, کسی دوسرے کے پاس کیوں ہے یہ بھی مجھے مل جائے. یہ اسی کمزوری کا, بشری کمزوری کا ایک پہلو ہے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو لوگ اس جی کے لالچ سے بچا لیے گئے, یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے, اس بیماری سے پاک کر دیا, حرص اور لالچ کی بیماری, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کامیابی تک پہنچنے والے یہی ہوں. اس کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ قناعت, صبر و توکل. تو رضائل اخلاق میں ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو فساد ہوتا ہے وہ اکثر حرص کی وجہ سے, اپنے جو جائز حقوق ہیں ان پر قناعت نہیں کرتا انسان, اور ملے اور ملے, جائز سے نہ ملے نہ جائز سے صحیح. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زن زن زر اور زمین, دنیا میں جو جھگڑے ہیں, قتل و غارت گری ہے, فساد ہے, بدامنی ہے, وہ ان تین وجوہات سے. کچھ چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے تباً انسان کے اندر رکھ دی ہے, اور وہ پھر اس کے اندر اس حرص میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کو کوئی شے روک نہیں, اس کو روکنے والی اگر کوئی شے ہے حقیقتاً تو وہ تصور آخرت, اللہ پر ایمان, رب کا تقویٰ. اللہ نے روکا ان باتوں سے مجھے رکنا ہے, اور اپنے انجام کا خیال کہ انجام کار آخرت کے اعتبار سے یہ چیزیں میرے لیے مہلک ہیں, اس خواہش نفس کے تو تقاضے اپنے ہیں لیکن مجھے لگام دینی. چنانچہ اسی لیے سورہ تکاثر تو آپ سب کو یاد ہوگی, الہاکم التکاثر حتی ازرکم البقاء, تمہیں کثرت کی طلب نے غافل کیے رکھا, اور مل جائے اور مل جائے. بڑی پیاری حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کان لابن آدم بوادیان من مال, اگر ابن آدم کے پاس, آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری ہوئی دو وادیاں ہوں, مال و دولت یا اس دور میں مال مویشی, عربوں کے ہاں تو یہی تھا نا, زیادہ سے زیادہ مال مویشی ہو, دو وادیاں بھر جائیں, اتنا مال ہو اس کے پاس. ایک حدیث میں سونے کا ذکر بھی ہے, سونے کی دو وادیاں, ایک روایت کے اندر. فرمایا لب تغا سالسن، وہ لازمن چاہے گا کہ ایک تیسری وادی بھی مجھے ملے. یہ ہے وہ حرص. حالانکہ وہ دو وادیاں بھی اس کی اپنی سات نسلوں کے لیے پشتوں کے لیے کافی ہیں، لیکن نہیں. ولا جمد جوف جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کے پیٹ کو کوئی شے نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی. یعنی وہی بات، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں لیکن بوساب کی طلب اور مل جائے، 10 فیکٹریاں ہیں اور اب 12 ہونی چاہیے، اس سال کا ٹارگیٹ یہ ہے، اور اگر نہیں ہوئی 10 سے 12 اور 15 تو نقصان کیا ہے. یہ جو مینٹیلٹی ہے اس کو کون ختم کب ہوگی؟ یہ جب وہ قبر کی مٹی جو ہے وہی اس کو ختم کر سکے گی، ورنہ پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں قبر میں بڑے میاں لیکن ان کی حفظ ختم نہیں ہوگی. جاتے جاتے بھی اولاد کو جو وصیتیں کر کے جا رہے ہیں اس کی صرف ساری باتیں یہی ہے کہ کاروبار کو اور زیادہ کیسے پھیلایا جائے. یہ ہے وہ حفظ. اللہ سوف تعلمون، کوئی نہیں جلد ہی جان لو گی. کیا رب تھے اس کے درمیان، کیا جان لو گی؟ ایمان بالآخرت کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان بالآخرت، تمام مسلمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے تو کوئی شخص مومن ہی نہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہی نہیں سمجھا ہم نے. ایمان بالآخرت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عالم یہ ہے ایک عالم اور ہوگا، نہیں، یہ آگے بڑھتا ہے. اصل زندگی وہ ہے، یہ راہ گزر ہے، یہ عارضی قیام کا ہے. اور یہ امتحانی وقفہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں تمہاری ضرورت کا سامان، جتنا عرصہ تم نے رہنا ہے وہ اللہ نے یاد رکھ دیا، اس سے استفادہ کرو بس. اللہ اللہ خیر صلاح، اور باقی آخرت اپنی منزل کے بنانے کی فکر کرو، جو جمع کرنا ہے وہاں کے لیے جمع کرو، اصل زندگی تو ہے ہی وہ. لیکن یہ ایمان کی آخرت ہمارے دماغ کے گوشے میں ایک پوٹری میں بندھا ہوا رہ جاتا ہے، اس کا ہماری عمل زندگی سے کوئی کام نہیں. ہمارا ایمان دولت پر ہے، دنیا پر. یہ ہے وہ چیز جس کا ظہور ہوتا ہے اس طریقے سے. اسی طرح سورہ حمزہ، وَيُلِّكُلْ لِحُمَزَةِ الدُّمَزَةِ، خرابی اور بربادی ہو، تانہ زنی کرنے والا، چگلی کھانے والا، الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَ. یہ بھی وہی مینٹلٹی، مال جمع کیا اور دن گن کر رکھتا ہے، ہر وقت تھوڑے تھوڑے عرصے بعد دوبارہ حساب لگا رہا ہے، پھر گن رہا ہے، اسی سے اس کی دل کی کلی کھلتی. ایک ذہنیت ہے جس کو قرآن نے نمایاں کیا، جو کہا گیا نا کہ فی ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر موجود ہے. ہر قسم کی شخصیتیں اور تباہیں، ان کا ذکر قرآن میں خاکہ کہیں نہ کہیں مل جائے گا. ہر شخص اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے. جن چیزوں کی محبت اللہ نے رکھ دی ہے دن میں، اس میں سورہ آل عمران کی آیت بڑی اہم ہے اس کے بارے میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. انسانوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے. اب چونکہ امتحان میں ہم ہیں، اور امتحان کس بات کا ہے؟ وہ جو بانی تنظیم اسلامی محسن رخ صاحب بھی وہ شعر پڑھتے ہیں کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. امتحان کس بات کا ہے؟ کوئی دنیا کی دلچسپیاں ہیں آج بھی تھی، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ نہیں، اس میں اگر اپنے آپ کو تھام کر رکھو گے اور بقدر ضرورت اور صحیح طور سے استفادہ کرو گے اس تھوڑے سے امتحانی وقفے میں، تو اس کا ریوارڈ بہت بڑا. لیکن اگر اپنا یہاں پر صبر خود لوز کر دیا تم نے اور انہی بھی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے تو انجام بہت ہولناک ہے. یہی ہے نا امتحان. ایک رب کی رضا ہے، ایک نفس کی خواہشات ہیں، اور وہ انسان کے اندر رکھی ہے وہ طلب، تبھی تو امتحان بنا نا، فرشتے کے لیے امتحان نہیں ہے، اس کے اندر یہ اشتہان نہیں ہے، یہ خواہشات نفس جو انسان میں ڈال دی گئی ہیں بطور امتحان. زین للناس حب الشہوات من النساء، انسانوں کے لیے مزین کر دیے گئی ہیں خواہشات کی محبت، وہ اس کے نفس کے اندر راسخ ہیں. کن کن چیزوں کے؟ من النساء، عورتوں کا معاملہ، عورتوں سے محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت، اور بیٹوں کی محبت کے حوالے سے بیٹوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اور انہیں اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے اور ان کو احساس سے کمتری سے دور رکھنے کے لیے سب کچھ مل جائے، حلال حرام کو ایک کر دینا، یہی تو امتحان ہے. محبت تو ہے اور وہ فرمائش کر رہا ہے اور اس کے عزیز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، اور وہ بچہ ہے. اب اس لیول پر ہم نہیں دیں گے تو پھر پیچھے رہ جائے گا، احساس کمتری ہوگا، اور شاید ہم نے گویا اپنے بچے کا حق ادا نہیں کیا، اس کی پرورش کا. یہ آ گیا امتحان. والقناطر المقنطرة، اور بڑے خزانوں کے ڈھیر، یہ جو انسان کی تمنائیں ہوتی ہیں نا، وہ خالی پلاؤ پکاتا ہے اور یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، یہ ہر شخص کے اندر ان چیزوں کی محبت ہے، تبھی تو امتحان دامی. والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے خزانے ان کے ڈھیر. والخیل المسومۃ، اور بڑے اعلیٰ نسل کے نشان زدہ گھوڑے. اب آپ کہیں گے آج کل تو وہ دور زمانے گزر گیا، لیکن اگر وہ گزر گیا تو اس کے بدلے میں کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں جنہوں نے گھوڑے کی جگہ لے لی ہے، اگرچہ گھوڑے کی پرستیج ابھی بھی قائم ہے اپنی جگہ، وہ نہیں گئی، لیکن اب اس کی جگہ نئے سے نئے ماڈل کی گاڑی. پاکستان اسمبلڈ کیوں ہو، بی ایم ڈبلیو کیوں نہ ہو، مرسیڈیز کیوں نہ ہو، لیکسس کیوں نہ ہو، یہ حج تو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور ایک کیوں ہو، پورا فلیٹ کیوں نہ ہو. تو حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور یہ مویشی، مال مویشی اور کھیتی. اب اسی کے ساتھ ایڈ کر دیجئے یا ان کا متبادل سمجھ دیجئے، اس طور میں انڈسٹری ہے، یہ تجارت اس لیول پر، تجارت تو ایک انداز سے وہاں بھی تھی لیکن انڈسٹری کا معاملہ، مال مویشی اور کھیتی باڑی سے جائیداد، بڑی اراضی ہو، مربے ہو. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، وہ ہے انڈسٹری. یہ ہیں وہ سب چیزیں جن کی محبت ڈال دی گئی انسان کے لیے. ذالک متاع الحیاۃ الدنیا، فرمایا یہ تو دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے. جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ دنیا تمہاری منزل نہیں، عارضی قیام گاہ ہے اور امتحانی ہے. اس امتحان گاہ میں، فرض کیجئے کسی شخص کو صبح سے شام تک کسی امتحان گاہ میں بیٹھنا ہے، ذرا لمبا امتحان ہے، دو گھنٹے کا نہیں ہے، تو صبح سے شام تک ہے، تو وہاں پر کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا، کچھ اور دلچسپی کا سامان بھی رکھ دیا، بقدر ضرورت اس سے استفادہ کر لو. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہی کا حصول تمہارا مقصد حیات بن جائے. یہاں امتحان دے رہے، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. چنانچہ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیجیے. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ان کے کندھوں سے پکڑا. یہ نوجوان صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ. شفقت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کندھوں سے پکڑا اور فرمایا، کن فی دنیا کا انک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو. اجنبی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھر میں نہیں ہو، یہ مندر نہیں ہے دنیا. جیسے کوئی شخص کہیں سفر پر نکلا ہو اور کسی دوسرے شہر میں چند روز کے لیے، وہاں اجنبی ہوگا، وہ اس کا اصل گھر نہیں، اس کی منزل نہیں. او عابر سبیل، اس سے بھی آگے فرمایا، اس سے اگلی بات، یا جیسے راہ چلتا مسافر، بس ایسا مسافر کہ وہ کسی جگہ جا رہا ہے اور راستے میں تھوڑی دیر کو سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے تلے آرام کرتا ہے، اس درخت کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوگا، بس اس سے زیادہ تعلق نہیں ہونا چاہیے دنیا سے. ذالک کا متاع حیات دنیا، یہ ساری چیزیں ہیں تو صحیح سی دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے بغیر جو امتحان رکھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف تمہارے برتنے کا سامان، ان کے اندر آزمائش کا پہلو ڈال دیا تھا، اس کے اندر ایک رنگینی ہے، اٹریکشن ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور بہترین ٹھہرنے کی جگہ، آخری جو ٹھکانہ ہے انجام کار، وہ تو اللہ ہی کے پاس. آگے فرمایا قل انبئکم بخیر من ذلکم، جو مضمون پورا ہو جائے تو اچھا ہے. یہ نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیزیں جو ان سے کہیں بہتر ہیں. تمہارے دل میں تو محبت ان کی بسی ہوئی ہے، عورت ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، مال و دولت ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اعلیٰ سواریاں ہیں، اور کھیتیاں ہیں، اور مال مویشی ہے، یہ دنیا میں جو عزت کے اور دولت مندی کے جو بھی سارے نشانات سمبلز ہیں، سب کی محبت ہے، لیکن ان سے بہت بہتر چیز کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، جن لوگوں نے تقویٰ کی رویش اختیار کی، اس دنیا میں تو رہے لیکن ان میں الجھ نہیں گئے، جو حدود اللہ نے قائم کر دی، معین کر دی، اس حد تک جا سکتے ہو، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس کا پورا پورا خیال رکھتا، یہ تقویٰ. کھانا کھانے سے اللہ نہیں روکتا، شادی کرنے گھر بسانے سے اللہ نہیں روکتا، یہ تو سنت رسول ہے. ہاں اس کے اندر ایک لمٹ ہے. للذین اتقوا، جو اس دنیا میں رہے لیکن تقویٰ کی روش اختیار کی، انہیں خیال رہا کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، ان کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے؟ عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں جاری ہوں گی، اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ. اب یہ تصور بھی کیا ہے؟ اس وقت اہل عرب زیادہ سے زیادہ خوشحالی، سرمایہ داری اور دنیا میں عیش کے حوالے سے تو تصور کر سکتے تھے، تو وہ یہ کہ طائف کے شہر کے اندر کسی شخص کی جائیدادیں ہوں، باغات ہوں، پہاڑی علاقہ ہے، لینڈسکیپ خوبصورت ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں ان کے ذہن کا تخیل کی رسائی جو آخری تھی وہاں تک تھی. آج کل جن گاڑیوں میں ہم گھومتے پھرتے ہیں ان کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، جو لگژری آج ہمیں حاصل ہیں ان تک تو اس وقت اس دور کے انسان کے تخیل کی رسائی بھی نہیں. تو جو اعلیٰ سے اعلیٰ تصور کر سکتے ہو، وہ اعلیٰ ترین زندگی تمہیں عطا ہوگی. وہ ازواج مطہرت، اور بیویاں انتہائی پاکیزہ. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، یہ دیکھنا اسی نگاہ سے ہے، امتحان گاہ میں ہے، کر کیا رہے ہیں، اسی میں الجھ گئے، یا اپنی منزل جو قرآن بتا رہا ہے، جس کو بتانے کے لیے، جس خبر کے لیے کتنے رسول کتنے نبی بھیجے، یہ زندگی اصل نہیں ہے. لیکن وہ حص انسان میں ہے، اس کو روک سکتی ہے، کنٹرول کر سکتی ہے کوئی شے، تو وہ اللہ اور آخرت پر ایمان، تقویٰ. یہ ساری چیزیں اس سے بہت اعلیٰ شکل میں تمہیں ملیں گی، تمہاری تخیل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوگی، لیکن اس امتحان گاہ میں تھوڑا صبر سے وقت گزار لو بس. لہذا حرص کے مقابلے میں کیا ہے؟ توکل، قناعت. ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو عمر ہے اس کا ایک اوسط اس کے بارے میں بتایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی ما بین 60 الى 70. فرمایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت یعنی امتیوں کی عمر جو ہے وہ 60-70 سال. وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَدُوذُ ذَلِكَ بہت کم ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے. یہ حدیث اس بات میں شامل کی ہے ساتھ میں اس اعتبار سے کہ یہ جو آزمائشی وقفہ جس میں آدمی کو حرص کے مقابلے میں صبر اور قناعت اور توکل سے کام دینا ہے کتنا ہے؟ 60-70 برس بس. کوئی ہوگا ایکسپشنلی جو اس سے اوپر جائے. اور 60-70 برس بھی وہ ہے جنہوں نے باقاعدہ پوری زندگی گزاری ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک. اس سے پہلے جو چلے جائیں گے ان کا ظاہر بات ہے کہ ہم کوئی شعور اور ادراک نہیں رکھتے. یہ کل امتحانی وقفہ اس میں صبر نہیں کر سکتے، اپنے حرص اور لالچ پر قابو نہیں پا سکتے. اس میں سے بھی آپ دیکھیں ابتدائی 15-20 سال تو ویسے ہی نکل گئے، بچپن لڑکپن. یہ اس امتحان کے حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. اسی حرص کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان الحرص علی المال والحرص علی العمر. آدمی بوڑھا ہوتا ہے، عمر کے اعتبار سے بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اور مال کی اور مزید زندگی پانے کی خواہش اور حرص اس کی بڑھتی چلی جاتی، وہ جوان ہوتی جاتی. عمر کے اعتبار سے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، لیکن مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور زیادہ زندہ رہنے کی امنگ وہ جوان ہو رہی. یہ اس کے اندر معاملہ ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کرسی یاد رکھیے آیت قرآن کی. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کچھ ہے وہ امتحانی وقفہ ہے، میرا امتحان ہو رہا ہے، خواہش تو ساری خواہشیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، اور ہر ایک میں ہے، ہر انسان میں، لیکن کیسے زندگی گزارے بندہ مومن جب اسے معلوم ہے کہ میں یہاں پر ہوں حالت امتحان میں اور رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، وہ اس پر واضح ہو جائے تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری حدیث ہے. راوی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے، بڑا دل فریب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے تندرستی میں ہو، چاہے خوشحالی میں ہو، چاہے تکلیف میں ہو، چاہے خوشی کی حالت میں ہو، اس کے لیے خیر ہی خیر. کیسے؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. اور یہ جو کیفیت ہے اور یہ جو مقام ہے کسی کو نہیں مل سکتا سوائے بندہ مومن کی، جو واقعی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت پر اور کتاب پر. ان اصابته سراء شکر فکان خیر له. اگر اللہ کی طرف سے اس کے لیے آسانی ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، تو کیا کرے گا؟ وہ شکر ادا کرے گا، زبان سے بھی شکر ادا کرے گا اور اس کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، وہ امپلائیڈ ہے بات. شکر والا شکر بجا لائے گا اور اس میں خیر ہی خیر ہے، اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے اس طرز عمل کی وجہ سے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، اور اگر اسے تکلیف پہنچے، کوئی اذیت پہنچے، کوئی مشکل حالات آ جائیں، تو اسے پتا ہے کہ رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں صبر سے کام لوں، صبر کرے گا. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور یہ طرز عمل بھی اس کے لیے انتہائی عمدہ ہے، اس کے اجر و ثواب میں اضافے کا موجب بنے گا. ہر حالت میں وہ اس کے لیے ثواب ہی ثواب، لیکن طرز عمل ہونا چاہیے وہ جو بندہ مومن کا ہے. اس میں بس میں آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں آج کا موضوع، کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پریکٹیکل ٹپ بھی دیا ہے. ایک تو وہ ایمان اللہ اور آخرت پر. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اپنے سے جو نیچے ہوں دنیا میں ان پر نظر رکھا کرو. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی تقسیم کی ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم، جس کو کم دیا ہے اس پر نظر رکھو، تو جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کے لیے قناعت بھی پیدا ہوگی اور اس پر اللہ کا شکر بجا لاؤ. ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اور جو تم سے اوپر ہے ان پر نگاہ مت رکھنا. فإنه أجدر أن لا تذروا نعمة الله عليكم، تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو جو اس نے تمہیں دی ہیں ان کو حقیر نہ جانو، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے. شیخ صابی کی ایک بڑی پیاری حکایت ہے، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ فقر کا، غربت کا ایسا عالم تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا. کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، بازار گیا، جا رہا تھا اور دل میں خیال تھا کہ لوگوں کے پاس اللہ نے کیا کچھ دیا اور میرے پاس جوتا بھی نہیں. تو اچانک نظر پڑی تو سامنے دیکھا کہ ایک شخص دونوں ٹانگوں سے محروم تھا. تو میں فوراً میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو پروردگار میری ٹانگیں تو سلامت ہیں. یہ ہے مترجم من، انظروا الی من اسفل منکم، نیچے والوں پر نظر ڈالو گے تو پھر جو کچھ ملا ہے اس پر قناعت کرو گے کہ اللہ نے بہت دیا، اس پر سب کا مادہ پیدا ہوگا. بہرحال یہ ہے حرص، اور حرص کا جو انجام ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے مقابلے میں قناعت، صبر اور توکل. اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں اس دنیا میں جو بھی زندگی اس سے جتنی اور ہمارے لیے اس امتحانی وقفے میں جو اور لمحات ہیں ان میں صبر اور شکر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں صرف یہ بات درج کروں گا کہ وہ وقت دعا جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے اور توبہ کا کی ضرورت کا احساس بھی بڑھ رہا ہے. ہمارے اس ملک کی جو زمانے کا جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، بس اللہ تعالیٰ یہ کوئی ہمارے اعمال ہی کی سزا ہے کہ ایسے لوگ ہم پر مسلط ہیں، اور معاملہ جس طرف جا رہے ہیں، امریکہ اور بھارت جو ایجنڈا ہے اس کے ساتھ بڑے ہم آہنگ ہو کر چل رہے ہیں ہمارے حکمران. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پاکستان کی